बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। ये तेहरान है, इस्लामी जमहूरिया ईरान की आवाज।
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الذين آمنوا وهاجروا وجاهدوا في سبيل الله بأموالهم وأنفسهم أعظم درجة عند الله وأولئك هم الفائزون يبشرهم ربهم برحمة منه ورضوان وجنات لهم فيها نعيم مقيم خالدين فيها أبدا إن الله عنده أجر عظيم صدق الله العلي العظيم
شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم والا ہے۔ بے شک جو لوگ ایمان لے آئے اور انہوں نے ہجرت کی اور راہ خدا میں جان اور مال سے جہاد کیا، وہ اللہ کے نزدیک عظیم درجے کے مالک ہیں اور در حقیقت وہی کامیاب بھی ہیں۔ اللہ ان کو اپنی رحمت، رضامندی اور باغات کی بشارت دیتا ہے جہاں ان کے لیے دائمی نعمتیں ہوں گی۔ وہ انہی باغات میں ہمیشہ رہیں گے کہ اللہ کے پاس عظیم ترین اجر ہے۔
Thank you. ریڈیو تہران کی اردو نشریات کے ساتھ حاضر خدمت ہیں عباس سید اور ساتھیوں کا سلام قبول فرمائے. سامعین ابھی آپ سنیں گے تلاوت کلام مجید اور اس کا اردو ترجمہ. ہماری شام کی نشریات آپ پہلے سماعت چکے ہیں اور اب ہے رات کی نشریات. رات کی نشریات 49 میٹر بینڈ شارٹ ویو میں 49 میٹر بینڈ مطابق 6175 کلو ہرٹز اور میڈیم ویو میں 765 اور 1098 کلو ہرٹز پر پیش کی جا رہی ہے. اور اب پیش خدمت ہے رات کی نشریات میں پیش کیے جانے والے پروگراموں کی تفصیل. سب سے پہلے آپ عالمی خبریں سنیں گے. عالمی خبروں کے بعد پیش کی جائے گی نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. اور نعت رسول مقبول کے بعد پروگرام بہار قرآن. بہار قرآن کے بعد ہم دعائے امام زمانہ جل اللہ تعالیٰ فرجہ شریف نشر کریں گے, جس کے ساتھ ہی ہماری رات کی نشریات اپنے اختتام کو پہنچیں گی. آپ نے تلاوت کلام مجید سنی اور اب سنیے رات کے پروگرام اور عالمی خبریں. یہ تہران ہے, اسلامی جمہوریہ ایران کی آواز. سماعت فرمائیے عالمی خبریں. ریڈیو تہران سے عالمی خبروں کے ساتھ حاضر خدمت ہیں. پہلے پیش خدمت ہیں اہم خبروں کی سرخیاں. صدر ایران نے کہا ہے کہ ان کی حکومت پرامن ایٹمی صنعتوں میں تحقیق و ترقی کی حمایت کرتی ہے. اسلامی جمہوریہ ایران نے مقبوضہ فلسطین کے حالات پر رد عمل ظاہر کرتے ہوئے نسل پرست صہیونی حکومت کو مقبوضہ فلسطین میں ہر طرح کی بدامنی کی جڑ قرار دیا ہے. پاکستان کی سپریم کورٹ کے فیصلے کے تحت قومی اسمبلی کا ہنگامی اجلاس جاری ہے. ہندوستان کے زیر انتظام کشمیر میں سیکیورٹی فورسز اور مسلح عسکریت پسندوں کے درمیان تصادم میں کل عدم تنظیم لشکر طیبہ کے ایک مقامی جنگجو کی ہلاک ہونے کی خبر ہے. اور عراق کے اصائب اہل الحق تحریک کے سربراہ نے کہا ہے کہ وزارت عظمیٰ کے لیے مقتدا صدر کے مد نظر نامزد کا انتخاب اکثریتی دھڑے کے ذریعے ہونا چاہیے. سماعت فرمائیے تفصیل سے خبریں. اسلامی جمہوریہ ایران کے صدر سید ابراہیم رئیسی نے کہا ہے کہ ان کی حکومت پرامن ایٹمی صنعتوں میں تحقیق و ترقی کی حمایت کرتی ہے. ایٹمی ٹیکنالوجی کے قومی دن کے موقع پر محکمہ ایٹمی ٹیکنالوجی کی جانب سے منعقد کی جانے والی ایک نمائش کے معائنے کے بعد صحافیوں سے بات چیت کرتے ہوئے صدر ابراہیم رئیسی کا کہنا تھا کہ ایٹمی شعبے میں ایرانی نوجوانوں اور سائنسدانوں نے جو کارہائے نمایاں انجام دیے ہیں وہ قابل فخر ہیں. صدر ایران نے ایٹمی شعبے میں ملکی ترقی و پیش رفت کو نوجوان نسل اور سائنسدانوں کی خود اعتمادی اور اندرونی توانائیوں پر بھروسے کا نتیجہ قرار دیا. سید ابراہیم رئیسی نے کہا کہ جس جذبے اور لگن سے ایٹمی شعبے نے ترقی کی ہے ایسا دوسری صنعتوں میں بھی دکھائی دینا چاہیے. انہوں نے ایٹمی ٹیکنالوجی کے پرامن استعمال کو ایران کا مسلمہ حق قرار دیتے ہوئے کہا کہ نوجوان نسل اور ملکی سائنسدانوں پر اعتماد اور جہادی بنیادوں پر کام کا ماڈل ہمیشہ کامیاب رہا ہے اور دیگر شعبوں کو اس جانب قدم بڑھانا چاہیے. صدر ایران نے یہ بات زور دے کر کہی کہ ایران اپنی ایٹمی ترقی اور پیش رفت کے لیے کسی دوسرے ملک کی رائے اور مرضی کا محتاج نہیں. انہوں نے کہا کہ ایٹمی ٹیکنالوجی کے پرامن استعمال کے حوالے سے ہمارے سائنسدانوں کی تحقیقی اور ترقیاتی سرگرمیوں کی رفتار اچھی ہے اور ہماری حکومت اس کی حمایت کرتی ہے. اس موقع پر ایران کے محکمہ ایٹمی توانائی کے سربراہ محمد اسلامی اور سائنس اور ٹیکنالوجی کے امور میں صدر کے معاون خصوصی سورنا ستاری نے ایٹمی سائنس اور ٹیکنالوجی کے میدان میں ملک کی ترقی کے مختلف معاملات سے صدر کو آگاہ کیا. ایران میں پرامن ایٹمی ٹیکنالوجی کے قومی دن ایران نے 9 نئی پرامن ایٹمی پروڈکشن کی رونمائی کی. اس نمائش کے دوران ایران کے محکمہ ایٹمی توانائی نے 3 اہم منصوبے شروع کرنے کا بھی اعلان کیا، جن میں بجلی کی پیداوار میں 10,000 میگا واٹ ایٹمی بجلی شامل کرنے اور ایٹمی بجلی گھروں کو مقامی ٹیکنالوجی میں ڈالنے کا منصوبہ بھی شامل ہے۔ ایران میں ہر سال 20 فروردین مطابق 9 اپریل کو ایٹمی ٹیکنالوجی کا قومی دن منایا جاتا ہے۔ آج سے 16 سال قبل 9 اپریل 2006 کو ایرانی سائنسدانوں نے تمام تر بیرونی پابندیوں کے باوجود اندرونی وسائل اور توانائی سے کام لیتے ہوئے ایٹمی ایندھن کی تیاری کا عمل کامیابی کے ساتھ مکمل کیا تھا۔ ایٹمی ٹیکنالوجی کے میدان میں ایرانی سائنسدانوں کی اس شاندار کامیابی نے ایران کو دنیا میں یورینیم افزودہ بنانے والے ملکوں کی صف میں شامل کر دیا تھا۔ ایران کے محکمہ ایٹمی توانائی کے سربراہ محمد اسلامی نے بھی ایٹمی ٹیکنالوجی کے حصول کی 16ویں سالگرہ کے موقع پر ایٹمی توانائی کی عالمی ایجنسی IAEA کے ذریعے اپنی قانونی ذمہ داریوں پر عمل کرنے کی ضرورت پر زور دیا۔ محمد اسلامی کا کہنا تھا کہ ہمیں توقع ہے کہ ایٹمی توانائی کی عالمی ایجنسی اپنی قانونی ذمہ داریوں کی پاسداری کرے گی اور ایرانی عوام کے دشمنوں کے ناجائز مطالبات، دباؤ اور تخریبی اقدامات کے فریب میں نہیں آئے گی۔ ایران کی سیکیورٹی فورس نے ایندھن اسمگل کرنے والے غیر ملکی بحری جہاز کو خلیج فارس میں روک لیا ہے۔ ایران کے جنوبی صوبے ہرمزگان کے چیف پروسیکیوٹر مجتبیٰ کہرمانی نے اس خبر کی تصدیق کرتے ہوئے کہ مذکورہ غیر ملکی جہاز عدالتی احکامات کی روشنی میں روکا گیا ہے۔ سپاہ پاسداران انقلاب اسلامی کے ایک اسکواڈرن نے مذکورہ غیر ملکی تیل بردار بحری جہاز کے تیل کی اسمگلنگ میں ملوث ہونے کا یقین حاصل کرنے کے بعد ملکی عدلیہ سے لازمی احکامات صادر کرنے کی اپیل کی تھی۔ چیف پروسیکیوٹر مجتبیٰ کہرمانی نے بتایا کہ تفتیش کے دوران معلوم ہوا ہے کہ مذکورہ غیر ملکی جہاز پر 2,20,000 بیرل تیل لدا ہوا تھا، جسے غیر قانونی طریقے سے منتقل کیا جا رہا تھا۔ انہوں نے بتایا کہ سپاہ پاسداران نے مذکورہ بحری جہاز کو ضبط کر لیا ہے اور عملے کے غیر ملکی ملازمین کو بھی گرفتار کر کے قانونی مراحل کی تکمیل کے لیے عدلیہ کے حوالے کر دیا ہے۔ انہوں نے یہ بھی بتایا کہ مذکورہ بحری جہاز کو تیل پہنچانے والی ایک ایرانی لانچ کو بھی ضبط اور اس کے 3 ملاحوں کو حراست میں لے کر مزید تحقیقات شروع کر دی گئی ہیں۔ اسلامی جمہوریہ ایران نے مقبوضہ فلسطین کے حالات پر رد عمل ظاہر کرتے ہوئے نسل پرست صہیونی حکومت کو مقبوضہ فلسطین میں ہر طرح کی بدامنی کی جڑ قرار دیا۔ اسلامی جمہوریہ ایران کی وزارت خارجہ کے ترجمان سعید خطیب زادے نے مقبوضہ فلسطین کے حالات کی جانب اشارہ کرتے ہوئے کہا کہ ملت فلسطین کے سلسلے میں نسل پرستی، ان کا قتل عام، قید و بند، مسلسل محرومیاں اور روزانہ توہین نیز نسل پرست صہیونی حکومت کی کھلم کھلا دہشت گردی مقبوضہ فلسطین میں تمام بدامنی کی اصلی وجہ اور جڑ ہے۔ ایران کی وزارت خارجہ کے ترجمان نے غاصبوں کے خلاف جد و جہد کو فلسطین کے نہتے عوام کا جائز بدیہی اور فطری حق اور مقبوضہ فلسطین اور بیت المقدس میں شدید محرومیت، مشکلات اور تنگی میں مبتلا عوام کے خلاف اسرائیل کی غاصب صہیونی حکومت کی مسلسل جارحیت اور بیت المقدس میں مقدس مقامات پر صہیونیوں کے بار بار کے حملوں کا جواب قرار دیا۔ وزارت خارجہ کے ترجمان نے کہا کہ اسلامی جمہوریہ ایران فلسطین کاز اور فلسطینیوں کی حریت پسندانہ جد و جہد کی حمایت پر زور دیتا ہے۔ خطیب زادے نے دنیا کی تمام قوموں، حکومتوں اور عالمی برادری سے مطالبہ کیا کہ دفاع کے جائز حق کی بنیاد پر نسل پرست، دہشت گرد اور غاصب صہیونی حکومت کے مقابلے میں فلسطینی عوام کو تحفظ فراہم کرے اور فلسطین میں صہیونیوں کے وحشیانہ جرائم کو روکے۔ صہیونی فوجیوں نے غربی اردن کی شہر جنین پر دھاوا بول کر ایک فلسطینی کو شہید اور 5 دیگر کو زخمی کر دیا۔ اس موقع پر صہیونی فوجیوں اور فلسطینی نوجوانوں کے درمیان جھڑپ بھی ہوئی۔ فلسطین کی وزارت صحت نے ایک بیان میں اعلان کیا ہے کہ صہیونی فوجیوں نے شہر جنین پر حملہ کر کے سنیچر کو ایک فلسطینی نوجوان کو گولی مار کر شہید کر دیا، جبکہ صہیونی فوجیوں کی وحشی گری میں متعدد فلسطینی زخمی ہوئے۔ صہیونی فوج کے گشتی دستوں نے جنین میں گھس کر تل ابیب میں حالیہ شہادت پسندانہ کارروائی انجام دینے والے شہید فلسطینی نوجوان کے گھر کا محاصرہ کر لیا اور اس کے باعث جنین نامی فلسطینیوں کے بریگیڈ کے ساتھ ان کی جھڑپیں بھی ہوئیں۔ جنین بریگیڈ نے ایک بیان میں اعلان کیا ہے کہ ان کے نوجوانوں نے جوابی کارروائی میں صہیونی فوجیوں اور ان کی گاڑیوں کو حملے کا نشانہ بنایا ہے۔ سیونی فوجیوں نے جنین میں بڑے پیمانے پر کاروائیاں شروع کر دی ہیں اور ان کاروائیوں کے نتیجے میں بیت المقدس کے غاز سے سیونی فوجیوں اور استقامتی فوجی کے درمیان مسلسل جھڑپیں ہو رہی ہیں۔ تل ابیب کے دیزنگوٹ روڈ پر جمعرات اور جمعے کی درمیانی شب فلسطینی نوجوان راحت فتح اعظم کی کاروائی میں 3 سیونی ہلاک اور 10 سے زیادہ زخمی ہوئے تھے۔ ہندوستان کے زیر انتظام کشمیر میں سیکیورٹی فورسز اور مسلح عسکریت پسندوں کے درمیان تصادم اور کالعدم تنظیم لشکر طیبہ کا ایک مقامی جنگجو ہلاک ہو گیا۔ ہندوستان کے زیر انتظام کشمیر کے پولیس ترجمان نے بتایا کہ ضلع اننت ناگ کے بجواڑا علاقے میں سیکیورٹی فورسز اور مسلح عسکریت پسندوں کے درمیان شروع ہونے والے تصادم میں کالعدم تنظیم لشکر طیبہ کا ایک جنگجو ہلاک ہو گیا۔ سیکیورٹی فورسز اور مسلح عسکریت پسندوں کے درمیان تصادم آخری خبریں آنے تک جاری تھا۔ سری نگر میں پولیس ذرائع کا کہنا ہے کہ اس کاروائی میں مسلح عسکریت پسندوں کے روپوش ہونے کی اطلاع ملنے کے بعد پولیس اور سیکیورٹی اہلکاروں نے علاقے کو اپنے محاصرے میں لے لیا اور سرچ آپریشن شروع کر دیا۔ محاصرے میں آنے کے بعد عسکریت پسندوں نے سیکیورٹی فورسز پر اندھا دھند فائرنگ شروع کر دی اور فورسز نے انہیں گھیرے میں لے لیا اور یوں فرار ہونے کی کوشش کی۔ تاہم سیکیورٹی فورسز کے درمیان تصادم جاری رہا۔ مقامی انتظامیہ نے اننت ناگ کے کئی علاقوں میں موبائل اور انٹرنیٹ سروس بند کر دی ہے۔ پاکستانی عدلیہ نے دہشت گرد گروہ لشکر طیبہ کے بانی حافظ سعید کو مجرم قرار دیتے ہوئے 31 سال قید کی سزا سنائی ہے۔ پاکستانی میڈیا نے سنیچر کو رپورٹ دیا ہے کہ کالعدم دہشت گرد گروہ لشکر طیبہ کے بانی حافظ سعید کو لاہور کی انسداد دہشت گردی عدالت نے غیر قانونی فنڈنگ کے 2 مقدمات میں مجرم قرار دیتے ہوئے 31 برس قید کی سزا سنائی ہے۔ حافظ سعید پر 3,40,000 روپے کا جرمانہ بھی عائد کیا گیا۔ حافظ سعید نے جو اب تک کئی بار گرفتار اور رہا ہو چکے ہیں، ممبئی دہشت گردانہ حملے اور دہشت گردوں کے ساتھ کسی طرح کے تعاون کو مسترد کیا ہے۔ ہندوستان حافظ سعید کو 2008 کے ممبئی حملوں کا ماسٹر مائنڈ سمجھتا ہے۔ ممبئی حملوں میں 164 افراد ہلاک ہوئے تھے۔ اس تکفیری دہشت گرد گروہ کے خلاف حکومت پاکستان کے اقدام اس وقت شروع ہوا جب اقوام متحدہ نے اسلام آباد سے لشکر طیبہ کا مقابلہ کرنے کا مطالبہ کیا اور پاکستان کا نام ایف اے ٹی ایف کے گرے لسٹ میں ڈال دیا۔ اس فہرست میں پاکستان کا نام آنے کے باعث اسلام آباد بیرونی سرمایہ کاری حاصل کرنے میں کامیاب نہیں ہو سکا ہے۔ پاکستان کی سپریم کورٹ کے فیصلے کے تحت قومی اسمبلی کا ہنگامی اجلاس جاری ہے۔ صبح 10 بجے شروع ہونے والا اجلاس کئی بار معطل ہوا اور اب افطاری کے وقفے کے بعد دوبارہ شروع ہے۔ تاہم آج ووٹنگ ہو سکے گی یا نہیں، اس پر شدید ابہام پایا جا رہا ہے۔ صبح اسپیکر نے بیرونی سازش کے معاملے پر بحث کرانے کا فیصلہ کیا، جس پر پاکستان کے وزیر خارجہ اور بعض دوسرے حکومتی ارکان نے کھل کر اظہار خیال کیا۔ اس دوران دنیا بھر کے ملکوں کے اندرونی معاملات میں مداخلت اور حکومتی تبدیل کرنے کی امریکی سازش اور اقدامات کی صدائے بازگشت پاکستانی پارلیمنٹ میں بھرپور طریقے سے سنائی دی، اور خاص طور سے ایران کے منتخب وزیر اعظم ڈاکٹر مصدق کی حکومت کے خلاف امریکی اور برطانوی سازش کا حوالہ دیا گیا۔ اپوزیشن کی جماعتوں کا کہنا ہے کہ اسپیکر اجلاس کو غیر معمولی طول دے رہے ہیں اور خبردار کیا کہ اگر تحریک عدم اعتماد پر ووٹنگ کو مؤخر کیا گیا تو یہ توہین عدالت ہوگی۔ اس درمیان اطلاعات ہیں، پاکستان کے وزیر اطلاعات و نشریات چودھری فواد نے کہا ہے کہ اگر ملک میں مارشل لا لگا تو اس کی تمام تر ذمہ داری اپوزیشن جماعتوں پر عائد ہوگی۔ تازہ ترین اطلاعات کے مطابق پاکستان کے وزیر اعظم نے اپنی کابینہ کا اجلاس رات 9 بجے طلب کر لیا، جس پر بعض مبصرین کا کہنا ہے کہ لگتا ہے کہ تحریک عدم اعتماد پر ووٹنگ کابینہ کے اجلاس سے پہلے نہیں ہو سکے گی۔ ہندوستان نے کہا کہ اس کا پینا کا میزائل کا ایک اور کامیاب تجربہ انجام پایا ہے۔ ہندوستانی میڈیا کے مطابق پی ناکا MK-1 اور پی ناکا ADM کا کامیاب تجربہ کیا گیا ہے۔ ہندوستانی ماہرین کا کہنا ہے کہ دونوں ہی تکنیک پی نا کا میزائل سسٹم کا نیا ورژن ہے. اس سے اس کی اڑان بھرنے کی صلاحیت نیویگیشن اور رفتار جیسی دیگر توانائیوں میں بہتر آتی ہے. ہندوستانی ماہرین کا دعویٰ ہے کہ پی نا کا میزائل سسٹم 44 سیکنڈ میں 12 میزائل لانچ کرتا ہے. یعنی اس سسٹم سے ہر 4 سیکنڈ میں ایک میزائل فائر ہوتا ہے, جبکہ اس کا لانچر 7 کلومیٹر سے 90 کلومیٹر کے فاصلے تک کے ہدف کو نشانہ بنا سکتا ہے. بتایا گیا کہ اس میزائل کی رفتار 5775 کلومیٹر فی گھنٹہ ہے. اور آخر میں یہ خبر کہ عراق کے اصائب آل الحق تحریک کے سربراہ نے کہا ہے کہ وزارت عظمیٰ کے لیے مقتدہ صدر کے مد نظر نامزد کا انتخاب اکثریتی دھڑے کے ذریعے ہونا چاہیے. عراق کے اصائب آل الحق تحریک کے سربراہ قیس الخزالی نے کہا ہے کہ عراقی شیعوں کے کوآرڈینیٹر کمیٹی اور ایسا وزیر اعظم چاہتی ہے جسے مقتدہ صدر پیش کریں, تاہم اسے نامزد کرنے کا حق پارلیمنٹ میں سب سے بڑے دھڑے کو حاصل ہو. خزالی نے مزید کہا کہ حکومت کی تشکیل میں حکومت قانون اتحاد اور نوری مالکی کی مشارکت کی مقتدہ صدر کی مخالفت ذاتی نہیں ہے, بلکہ اختلاف حکومت کے سیاسی ویژن پر ہے, کیونکہ مالکی کے پاس پارلیمنٹ کی 35 سے زیادہ نشستیں ہیں. عراق میں گزشتہ برس اکتوبر میں پارلیمانی انتخابات ہوئے تھے, تاہم سیاسی طاقتیں اب تک حکومت تشکیل دینے میں کامیاب نہیں ہوئی ہیں. اور سامعین, اسی کے ساتھ ہی ریڈیو تہران سے خبریں ختم ہوئیں. یہ تہران ہے, اسلامی جمہوریہ ایران کی آواز. سماعت فرمائیے نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. سامعین, نعت رسول مقبول کے بعد ہم رمضان کا خصوصی پروگرام بہار قرآن پیش کریں گے, جس کے بعد دعائے امام زمانہ نشر ہوگی, جس کے ساتھ ہی ہماری رات کی نشریات اپنے اختتام کو پہنچ جائیں گی.
الٰہی اب کسی طرح میری قسمت بدل جائے, الٰہی اب کسی طرح میری قسمت بدل جائے, مدینے کو پہنچ کر کے میرا یہ دم نکل جائے, مدینے کو پہنچ کر کے میرا یہ دم نکل جائے, مجھے نہ سروری نہ بادشاہی گدائی مجھ کو مل جائے, تیرے محبوب کے در کی گدائی مجھ کو مل جائے, الٰہی اب کسی طرح میری قسمت بدل جائے, عطا کر دے فقط ایک ریشہ کالی کملی کا مجھ کو, عطا کر دے فقط ایک ریشہ کالی کملی کا مجھ کو, میرے محبوب میرا بھی گدا
غریباں چاک سل جائے میرے معبود میرا بھی غریباں چاک سل جائے الہی اب کسی طرح میری قسمت بدل جائے میری بے چین نظروں کو دکھا دے گنبد خضرا کلیاں میرے معبود کھل جائے تمنا کی یہ کلیاں میرے معبود کھل جائے الہی اب کسی طرح میری قسمت بدل جائے نہیں ٹلتے اندھیرے بے کلی کے قلب عشرت سے قلب عشرت سے اسے بھی اپنے جلووں کا بس اب دیدار مل جائے اسے بھی اپنے جلووں کا بس اب دیدار مل جائے الہی اب کسی طرح میری قسمت بدل جائے مدینے کو پہنچ کر کے میرا یہ دم نکل جائے
سمعین، ماہ رمضان المبارک کی مناسبت سے سلسلے وار خصوصی پروگرام رمضان بہار قرآن کے ساتھ حاضر خدمت ہیں، حسین تقوی کا سلام قبول کیجیے۔ سمعین، ہمارے اس پروگرام میں ماہ مبارک رمضان کی راتوں میں مفاہیم قرآن اور قرآن مجید کے مختلف سوروں کی آسان اور مختصر تفسیر پیش کی جا رہی ہے۔ امید ہے ہمارا یہ سلسلے وار پروگرام آپ کی توجہ کا باعث بن رہا ہوگا۔
یا رب تجھے اسی تیری رحمت کا واسطہ، غالب ہے سب پہ جو تیری قوت کا واسطہ، سرخم ہے جس سے اس تیری عزت کا واسطہ، افضل ہے سب سے جو تیری عظمت کا واسطہ، عمدن کیے ہوں یا کہ ہوئے سہو میں گناہ، جن کے سبب سے میری نجابت ہوئی تباہ، اے رب ذوالجلال تو کر لطف کی نگاہ، یا رب میں چاہتا ہوں تیری قرب میں پناہ، سچ ہے میرے گلے میں گناہوں کا توق ہے، مجبور ہوں مجھے تیری قربت کا شوق ہے، مجبور ہوں مجھے تیری قربت کا شوق ہے۔
سامعین، ہمیں توجہ کرنی چاہیے قرآن کیا فرما رہا ہے۔ نیکی اور برائی خود تمہاری طرف ہی پلٹی ہیں، قرآن کریم نے مختلف جگہ پر بہت تاکید فرمائی ہے، اگر کوئی اچھا کام انجام دیتا ہے تو اپنے آپ کو نفع پہنچاتا ہے، اگر کوئی برا کام انجام دیتا ہے تو اپنے آپ کو ہی نقصان پہنچاتا ہے، جیسا کہ سورہ مبارکہ اسراء کی 7ویں آیت میں ارشاد رب العزت ہوتا ہے، اب تم نیک عمل کرو گے تو اپنے لیے اور برا کرو گے تو اپنے لیے کرو گے۔ اسی طرح سورہ مبارکہ فصلت آیت نمبر 46 میں ارشاد باری تعالیٰ ہوتا ہے، جو بھی نیک عمل کرے گا وہ اپنے لیے کرے گا اور جو برائی کرے گا اس کا ذمہ دار بھی وہ خود ہی ہوگا، اور آپ کا پروردگار بندوں پر ظلم کرنے والا نہیں ہے۔ سمعین، قرآن مجید انسان کی ہدایت کے لیے نازل ہوا اور انسان کی رہنمائی اور انسان کو سعادت اور خوشبختی کی راہ پر گامزن کرنے کے لیے اس میں ہدایت موجود ہے۔ قرآن آیات کی مختصر تفسیر کا یہ سلسلہ جاری و ساری رہے گا، اور آج کے پروگرام میں بھی پاکستان کے ممتاز عالم دین مولانا سید محمد حسن آبدی صاحب گفتگو کریں گے، تو لیجئے سماعت فرمائیے۔
اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وبه نستعین وهو خیر ناصر ومعین۔ آج سورہ بلد کے سلسلے میں دوسری گفتگو ہے۔ سلسلہ گفتگو فضائل اور فوائد سورہ میں چل رہا تھا، اس سلسلے کی دو روایات بیان ہوئیں، آج بقیہ روایات، جس میں سے آج پہلی روایت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ہے کہ آپ ارشاد فرماتے ہیں، من کتبہا وعلقہا علی الطیف، جو شخص بھی اس سورہ بلد کو لکھ کر کے بچے کے گلے میں ڈالتا ہے، او ما یولد، یا جو بھی بچہ پیدا ہو رہا ہے اس کے گلے میں لٹکاتا ہے، امین علیہ من کل ما یعرض للاطفال، تو وہ بچہ چاہے پیدا ہونے والا ہو یا بڑا ہو چکا ہو، وہ بچپن کے امراض سے محفوظ رہتا ہے۔ روایت کا حوالہ کتاب تفسیر برہان جلد نمبر 5 صفحہ نمبر 669۔ آج کی دوسری روایت بھی پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ہے، آپ ارشاد فرماتے ہیں، من قرعہا نجاہ اللہ تعالی یوم القیامہ من صعوب العقبہ، جو شخص سورہ بلد کی تلاوت کرتا ہے، یعنی سمجھ کر کے عمل کرتے ہوئے پڑھتا ہے، تو اللہ تبارک و تعالی قیامت کے دن اس دن کی سختیوں سے اسے نجات دیتا ہے۔ ومن کتبہا وعلقہا علی مولود، جو شخص اس کو لکھ کر کے بچے پر، بچے کے گلے میں لٹکاتا ہے، امین من کل آفہ، تو وہ ہر قسم کی آفت سے محفوظ رہتا ہے۔ ومن بکاء الاطفال، اور جو بچے بعض اوقات زیادہ گریہ کرتے ہیں، زیادہ روتے ہیں بچپن میں، تو وہ اس کے لیے بھی یہ مفید ہے کہ اگر کوئی بچہ زیادہ روتا ہو تو اس سورے کو لکھ کر کے اس کے گلے میں لٹکا دے، تو پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ وہ بچپن کے گریے سے بھی محفوظ رہے گا، وَنَجَاهُ اللَّهُ مِنْ أُمِّ الصِّبْيَانِ، اور بچپن کے ہر طرح کی مریضیوں سے بھی اسے محفوظ رکھتا ہے۔ اس روایت کا حوالہ بھی تفسیر برہان جلد نمبر 5 صفحہ نمبر 669۔ اس کے بعد آیات کی تفسیر کا آغاز ہوتا ہے۔ سورہ بلد کی سب سے پہلی آیت جس میں اس طرح سے قسم کے ذریعے سے آغاز ہوا کہ لا اقسم بهذا البلد، کہ قسم کھاتا ہوں میں اس شہر مکہ کی، اس آیت میں بلد سے مراد مکہ ہے جس کی اللہ تبارک و تعالی یہاں پر قسم کھا رہا ہے، کیونکہ مکہ مقدس مقام ہے، جیسا کہ سورہ آل عمران کی آیت نمبر 97 اور 98 میں اس مکے کی اس طرح سے اللہ تبارک و تعالی نے تعریف اور تمجید کی کہ ان اول بیت وضع للناس للذی ببکتا مبارکا وہدا للعالمین، سورہ آل عمران آیت نمبر 96 سے 98 تک، کہ بے شک سب سے پہلا وہ گھر جس کو لوگوں کے لیے، لوگوں کی عبادت کے لیے قرار دیا گیا وہ شہر خانہ کعبہ ہے، شہر مکہ میں، مبارکن و ہدن للعالمین، جو مبارک بھی ہے اور ہدایت بھی ہے کائنات والوں کے لیے، فیہ آیات بینات، اس میں واضح اور روشن نشانیاں ہیں اللہ تبارک و تعالی کی، من جملہ ان میں سے مقام ابراہیم، مقام ابراہیم ہے، اور پھر نتیجہ دیتے ہوئے ارشاد فرما رہا ہے وَمَن دَخَلَهُ كَانَ آمِنًا، جو اس خانہ کعبہ میں داخل ہو جائے وہ امان میں آ جاتا ہے، حتیٰ زمانے جاہلیت میں بھی جو اس شہر میں، شہر مکہ میں آ کر کے پناہ لے لیتا تھا یا خانہ کعبہ میں کی حدود میں، تو اس وقت جب اسلام نہیں بھی تھا زمانے جاہلیت میں، تب بھی بے احترام کعبہ لوگ حتیٰ اپنے باپ کے قاتل سے بھی بدلہ نہیں لیتے تھے جب تک کہ وہ یہاں سے نکل نہیں جاتا تھا. وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا، لوگوں پر اللہ کی جانب سے حج خانہ کعبہ کا واجب ہے، کن کے لیے، کس شرائط کے ساتھ، من استطاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا، جو وہاں تک جانے کی استطاعت رکھتا ہو. وَمَنْ كَفَرَ فَإِنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ عَنِ عالمین، اور جو اس حکم الہی کا انکار کرتا ہے تو وہ یاد رکھے کہ اس نے اپنا نقصان کیا اور کسی کا نقصان نہیں کیا، کیونکہ بے شک اللہ تبارک و تعالی کائنات والوں سے بے نیاز ہے. گویا اس عبادت میں خود انسانوں کے لیے اللہ تبارک و تعالی نے فوائد قرار دیے ہیں. پھر سورہ بقرہ کی آیت نمبر 125 میں اس طرح سے ارشاد ہوا بیت اللہ کے بارے میں کہ وَإِذْ جَعَلْنَا الْبَيْتَ مَثَابَةً لِلنَّاسِ وَأَمْنًا، یاد کرو اس وقت کو کہ جب سے ہم نے اس گھر کعبے کو لوگوں کے لیے پناہ گاہ اور امن کی جگہ قرار دیا، لہذا وَاتَّخِذُوا مِن مَقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلًّى، لہذا جب تم طواف کے لیے جاؤ تو تم مقام ابراہیم کو جائز سجدہ قرار دینا، یعنی وہاں جا کر کے نماز پڑھنا. وَأَحِدْنَا إِلَىٰ إِبْرَاهِيمَ وَإِسْمَعِيلَ، اور ہم نے عہد لیا تھا، وعدہ لیا تھا ابراہیم اور اسماعیل سے، کس بات کا؟ مُطَحِّرَ بَيْتِيَ لِلطَّائِفِينَ، کہ تم دونوں پاک اور پاکیزہ کرو گے ہمارے اس گھر کعبے کو، لِلطَّائِفِينَ، طواف کرنے والوں کے لیے، والعاکفین، اور اعتکاف کرنے والوں کے لیے، والرکع سجود، اور رکوع اور سجود کرنے والوں کے لیے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی روایت ہے ان اللہ حرم مکہ یوم خلق السماوات والارض، بے شک اللہ تبارک و تعالی نے جب سے زمین و آسمان کو خلق کیا اس وقت سے مکے کو محترم قرار دیا. ایسی بات نہیں ہے کہ زمانے آدم میں یا زمانے ابراہیم میں یا میرے زمانے میں، نہیں، خلقت زمین و آسمان کے وقت سے جو ہے وہ اس کو محترم قرار دیا ہے. لم تحل لأحد قبلی ولا تحل لأحد بعدی، اس احترام کو نہ مجھ سے پہلے کسی کو اس کے احترام میں خلل ڈالنے کا حق تھا اور نہ میرے بعد کسی کو حق ہے. اور دوسرا یہ کہ یہ سورہ جو سورہ بلد ہے، یہ بھی کیونکہ مکہ میں نازل ہوا، جب آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم پر ہجرت سے پہلے یہ نازل ہوا، اور خود نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم 50 سال اس شہر میں رہے، اور خود مولا متقیان علی ابن ابی طالب علیہ السلام کی اور حضرت زہرا سلام اللہ علیہا کی اسی شہر میں ولادت ہوئی، بلکہ مولا کی تو خود وسط کعبہ میں. گویا ان مکانوں کی منزلت ان شخصیات کی وجہ سے ہے، اور قرآن کے نزول کا بھی آغاز کیونکہ مکے سے ہوا، اس وجہ سے بھی اس شہر کو منزلت اور فضیلت حاصل ہوئی. یہ سب چیزیں اس شہر کی شرافت اور منزلت کو بڑھا دیتی ہیں. جس طرح مکہ و مدینہ اور نجف اور کاظمین اور سامرہ اور مشہد جیسے مقامات عرض کیے, لہذا ان دونوں مذکورہ آیات جس میں اللہ تبارک و تعالی نے خانہ کعبہ اور شہر مکہ کی قسم کھائی, اگرچہ یہاں قسم کھانے کی ضرورت نہیں تھی, لیکن قسم کھانا اس شہر کی جس میں تم رہتے ہو, اے پیغمبر جو ہم قسم کھا رہے ہیں, اس قسم کے ذریعے سے گویا اللہ تبارک و تعالیٰ کا یہ بتانا مقصود ہے کہ شہر مکہ کی سرزمین کو تمہارے یہاں پر پیدا کرنے اور تمہارے رہنے کی وجہ سے یہ فضیلت حاصل ہے پیغمبر. اسی لیے ارشاد فرمایا وَأَنْتَ حِلٌّ بِهَذَا الْبَلَدِ, کیونکہ تم یہاں کے نشین ہو, رہنے والے ہو, یہاں زندگی گزارنے والے ہو, لہذا جو بھی مشرکین مکہ نے تمہارے ساتھ کیا تم بھی ان کے ساتھ کر سکتے ہو. سورہ بقرہ کی آیت نمبر 119 اور 146 میں اس طرح سے پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ تبارک و تعالی مخاطب کر کے ارشاد فرما رہا ہے اِنَّا أَرْسَلْنَاكَ بِالْحَقِّ بَشِيرًا وَنَذِيرًا, کہ اے پیغمبر ہم نے آپ کو برحق بشارت دینے والا اور ڈرانے والا بنا کر کے بھیجا. بس گویا کیونکہ پیغمبر کا وظیفہ بشارت اور انذار ہے, لہذا جو وارثین انبیاء ہیں ان کا بھی وظیفہ جب ممبر پہ جائیں, جب اسٹیج پہ جائیں, جب محراب اور مدرسے اور مساجد میں جائیں, تو فقط اور فقط انذار کرنے کے بجائے بشارت ہی نہیں دیں, بیچ کا مفت ٹکٹ نہیں دے کے آ جائیں, بلکہ جہنم سے ڈرائیں بھی. کیونکہ جیسا کہ کل میں نے عرض کیا کہ بشارت کی نسبت انذار کرنے میں لوگ زیادہ دین کی طرف آتے ہیں, حقیقت کو قبول کرتے ہیں, بلکہ دیکھا جائے تو زیادہ خوشخبریاں انسان کو باقی بنا دیتی ہیں. جس طریقے سے زیادہ سہولتیں, زیادہ آسائشیں اور زیادہ بشارتیں ان کو دی جائے تو بس وہ کہتے ہیں کہ بس ہم ہی ہیں سب, یعنی گویا بہشت ہماری جاگیر ہے, اور پھر وہ گناہوں کے مسئلے میں لاپرواہ ہو جاتے ہیں, کہتے ہیں بس جب بہشت ہماری ہے تو بس جو بھی ہو جیسے تیسے ہمیں مل کے رہے گی. لہذا پیغمبر کے بارے میں اللہ تبارک و تعالی اس آیت میں بشیر اور نذیر ذکر کر کے وارثین انبیاء کو بھی ان کے وظائف روشناس کرا رہا ہے کہ یاد رکھو تمہارے دو وظیفے ہیں, ایک تو لوگوں کو نا امید نہ کرنا بحث سے, تو اتنا ڈراؤ کہ وہ بحث کو بھول ہی جائیں, کہیں کہ بس اب تو ہم اتنے گناہگار ہیں اب تو ہم بحث میں جا ہی نہیں سکتے, جب آپ بحث میں جانے ہی نہیں ہے تو بس صحیح ہے کھل کے کرو گناہ, ایسے بھی لوگ ہوتے ہیں ٹھیک ہے, اور نہ اتنا زیادہ امیدوار کر دینا بحث کے مسئلے میں کہ جہنم کا اصلاً ذکر ہی نہیں کرو, بس وہ کہیں گے بس بس جیسے آج کے نام نہار مسلمین اور مومنین میں یہ عادت بن چکی ہے وَلَا تُسْأَلُ عَنْ أَصْحَابِ الْجَحِيمِ, ہاں اور جب تم نے پیغام کو پہنچا دیا تو اب گھبرانا مت کہ اس پر کوئی عمل کرتا ہے یا نہیں کرتا, عمل کرے گا خود نجات پائے گا, عمل نہیں کرے گا خود ہی ہلاک ہوگا. تم سے ان کے بارے میں جو جہنمی ہیں تم سے نہیں پوچھا جائے گا کہ کیوں وہ جہنمی ہو گئے, کیونکہ تم نے اپنا کام پہنچا دیا. ہاں اگر تم نے کوتاہی کی ہوگی, یعنی جہاں تمہیں بشارت کے ساتھ ساتھ انذار بھی کرنا تھا اور تم نے نہیں کیا, دیکھیے بہت حساس نقطہ ہے یہ واقعا, کہ جہاں تمہیں بشارت کے ساتھ ساتھ انذار بھی کرنا تھا تم نے انذار تو نہیں کیا, صرف بشارت, صرف کیا اگر جہنم کی بات کریں گے تو لوگ کیسے اچھا ہدیہ دیں گے, لہذا بس کسی بھی طریقے سے کر کے ان کو جو ہے وہ بہشت کا مفت کا ٹکٹ دے کے آ جاؤ تاکہ جو ہے وہ خوش ہو جائیں, اتنے جو ہے وہ خوش ہو جائیں کہ ان کی جیبیں ڈھیلی ہو جائیں اور ہماری جیبیں گرم ہو جائیں, ہماری جیبیں بھر جائیں. یہی ہو رہا ہے آج, لوگوں کو جھلا کر کے, لوگوں کو اچھال کر کے ان کی جیبیں بڑی آسانی سے خالی کر جاتی ہیں, کیونکہ واقعا اہل بیت کی محبت ایسی ہے کہ لوگ مال تو مال اپنی جان کی پرواہ نہیں کرتے, اور حقیقت ہے کہ وہ شخصیات بھی ایسی ہیں, لیکن یہ یاد رکھیے کہ وہ اپنی سادگی میں ایسا کر تو جاتے ہیں، محبت میں کر تو لیتے ہیں، وہ اس کا اجر پائیں گے، لیکن وہ افراد جو اس طرح سے ان کو صرف بیج کا مفت کا ٹکٹ دے کر کے اپنی جیبیں بھر کے چلے جاتے ہیں، ان سے روزے قیامت سوال ہوگا کہ تم نے نہیں ملاحظہ کیا تھا کہ ہم نے پیغمبر تک کو ان دونوں کاموں کے لیے بھیجا تھا؟ ہاں، ان دونوں کاموں کو انجام دیا ہوتا تو پھر تم سے کوئی سوال نہیں تھا، کیونکہ وما علیک الا البلاغ، پیغمبر سے بھی خدا نے فرما دیا، اے پیغمبر تمہاری ذمہ داری نہیں ہے فقط پہنچانا ہے، بشارت اور انذار دونوں تم نے کرنا ہے، بس اگر کسی ایک میں کوتاہی کی یا خدا نہ خواستہ بشارت نہیں دی، صرف انذار ہی انذار کیا، لوگوں میں نا امیدی مایوسی پیدا ہو گئی تو بھی مسئلہ ہے، اور اگر انذار نہیں کیا صرف بشارت ہی بشارت دی جس کی وجہ سے لوگ گناہ میں ہٹ دھرم ہو گئے تو یہ بھی تم نے غلط کیا۔ تم نے دونوں اس طرح سے کام کرنے ہیں کہ نہ وہ گناہ کرنے میں اتنے آزاد ہو جائیں اور نہ رحمت خدا سے کبھی مایوس ہوں، بلکہ جیسا کہ روایات معصومین علیہ الصلوۃ والسلام میں ہے کہ مومن وہ ہوتا ہے جو خوف و رجا کے درمیان میں ہو، یعنی جتنی اچھی سے اچھی نیکی اچھا کام بھی کیا اس نے پھر بھی اسے خوف رہے کہ پتہ نہیں یہ میری نیکی قبول ہوئی یا نہیں ہوئی، اگر کوئی یہ نیکیاں کر کے اور مطمئن ہو جائے کہ بس اب تو میں بھیج دیا، یہی اس کی سب سے بڑی غلطی ہے، یہی اس کا گناہ ہے، کیونکہ نہیں پتا اس سے کہ میری یہ نیکی قبول ہوئی بھی یا نہیں ہوئی۔ اور ہاں، اس کے مقابل میں اگر کوئی گناہ کا مرتکب ہو جائے تو اس کے لیے بھی یہ ہے کہ خبردار، خدا نے تمہارے لیے توبہ کا دروازہ رکھا ہے، جس وقت بھی تمہیں ہوش آ جائے خلوص دل کے ساتھ اپنے سابقہ گناہوں سے توبہ کر کے لائقہ گناہوں کی طرف، آئندہ کبھی اس گناہ کی طرف نہ جاؤ، اللہ تمہیں تمہارے لیے غفار ہے، جو ستار ہے وہی غفار ہے، وہی رحیم ہے، وہی کریم ہے۔ الذین آتیناہم الکتاب یعرفونہ کما یعرفون ابناءہم، حتی وہ اہل کتاب جو پیغمبر کو کیا اتنا نزدیک سے جانتے تھے، اور کیونکہ انہوں نے اپنی کتابوں میں پڑھا ہوا تھا، اس طرح سے اپنے پیغمبر کو پہچانتے تھے جس طریقے سے اپنے بچوں کو پہچانتے تھے۔ وَإِنَّ فَرِيقًا مِّنْهُمْ، لیکن ان میں سے ایک گروہ ایسا نکلا، يَكْتُمُونَ الْحَقَّ، جو حق کو چھپاتا تھا، وَهُمْ يَعْلَمُونَ، جانتے ہوئے، جانتے بوجھتے ہوئے، آج مسلمین میں بھی ایسے ہیں جو جان بوجھتے ہوئے حق کا یا انکار کرتے ہیں یا حق کو چھپاتے ہیں۔ اس دعا کے ساتھ کے پروردگار ان سب کو اور ہم آپ کو بھی نیک ہدایت دے اور عاقبت و خیریت عطا کرے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔
اللهم صل على محمد وآل محمد، 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 اللهم صل على محمد وآل محمد۔
سامعین، اسی کے ساتھ ہی ہمارا آج کا یہ پروگرام یہیں پر ختم ہوتا ہے۔
عالم میں یوں شریک رسالت ہے فاطمہ،
عالم میں یوں شریک رسالت ہے فاطمہ، عالم میں یوں شریک رسالت ہے فاطمہ،
رحمت نبی ہے سایہ رحمت ہے فاطمہ،
عالم میں یوں شریک رسالت ہے فاطمہ، عالم میں یوں شریک رسالت ہے فاطمہ،
چار آیتیں ہیں جلوہ فگن جس کی گود میں،
چار آیتیں ہیں جلوہ فگن جس کی گود میں،
قرآن پنج تن کی وہ صورت ہے فاطمہ،
عالم میں یوں شریک رسالت ہے فاطمہ، عالم میں یوں شریک رسالت ہے فاطمہ.
شوہر ولی پدر ہے پیمبر پسر امام.
شوہر ولی پدر ہے پیمبر پسر امام.
کتنی عظیم دین کی طاقت ہے فاطمہ.
عالم میں یوں شریک رسالت ہے فاطمہ. عالم میں یوں شریک رسالت ہے فاطمہ.
مریم کا فاطمہ سے بھلا کیا مقابلہ.
مریم کا فاطمہ سے بھلا کیا مقابلہ.
مریم تو عابدہ عبادت ہے فاطمہ.
عالم میں یوں شریک رسالت ہے فاطمہ. عالم میں یوں شریک رسالت ہے فاطمہ.
بارہ امام شہر امامت کے شہریار.
بارہ امام شہر امامت کے شہریار.
لیکن حصار شہر امامت ہے فاطمہ.
عالم میں یوں شریک رسالت ہے فاطمہ. عالم میں یوں شریک رسالت ہے فاطمہ.
دونوں کے اشتراک سے سجدہ قبول ہے.
دونوں کے اشتراک سے سجدہ قبول ہے.
حیدر اگر نماز ہے نیت ہے فاطمہ.
عالم میں یوں شریک رسالت ہے فاطمہ. عالم میں یوں شریک رسالت ہے فاطمہ.
رحمت نبی ہے سایہ رحمت ہے فاطمہ.
عالم میں یوں شریک رسالت ہے فاطمہ. عالم میں یوں شریک رسالت ہے فاطمہ. عالم میں یوں شریک رسالت ہے فاطمہ. عالم
سامعین، پیغمبر ختمی مرتبت حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں، دعا مومن کا ہتھیار، دین کا ستون اور آسمان و زمین کا نور ہے. دعا بندگی اور عبادت بھی ہے اور طاعت و عبدیت کا مخلصانہ اظہار بھی. دعا عبودیت کا پیکر ہے، غنی مطلق کی بارگاہ میں حاجتوں کی عملی ترجمانی ہے. یہی وجہ ہے کہ جس مومن کا ایمان جتنا زیادہ ہوتا ہے اتنا ہی زیادہ دعائیں کرتا ہے، کیونکہ اس کو اس بات کا یقین ہوتا ہے کہ حاجتوں کا پورا کرنے والا خدا ہے. وہ اس سے دعائیں کرتا ہے اور اس سے رحمت، عزت، قوت اور اچھائیاں طلب کرتا ہے. دعا انسان کو انسان سے مانگنے کی ذلت سے نجات دلا کر بارگاہ خداوندی میں دست سوال پھیلانے کی عزت عطا کرتی ہے. لوگوں سے حاجت طلب کرنا ذلت ہے اور خدا پر بھروسہ کرنا اور اس سے مانگنا عزت و شرف ہے. دعا انسان کے قلبی، فکری اور روحانی امراض کا علاج ہے، اور انسان اس طرح کے مہلک امراض کی آماجگاہ ہے جیسے خدا سے غفلت، حسد، حرص، دنیا کی محبت، مال و دولت اور شہرت کی تمنا وغیرہ. اور دعا ہی ان تمام جراحتوں کا واحد علاج ہے. لہذا ہمیں چاہیے کہ صرف اور صرف خدا سے امید رکھیں اور دوسروں سے نا امید ہو کر بارگاہ اہدیت میں تمام قیود و شرائط کے ساتھ دعا کے لیے حاضر ہوں. جی ہاں سامعین، ایسی ہی ایک بابرکت دعا جو فرزند رسول حضرت امام زمانہ اجل اللہ تعالی فرجہ الشریف سے منسوب ہے، آپ کی خدمت میں پیش کرنے کا شرف حاصل کر رہے ہیں، تو آئیے سنتے ہیں.
الٰہی عظم البلاء وبرح الخفاء وانکشف الغطاء وانقطع الرجاء أضاقت الأرض ومنعت السماء وأنت المستعان وإليك المشتكى وعليك المعول في الشدة والرخاء. اللهم صل على محمد وآل محمد. قل الآن الذين فرضت علينا طاعتهم وعرفتنا بذلك منزلتهم ففرج عنا بحقهم فرجا عاجلا قريبا كلمح البصر أو هو أقرب. يا محمد يا علي يا علي يا محمد اكفياني فإنكما كافيان وانصراني فإنكما ناصران. يا مولانا يا صاحب الزمان الغد. Thank you.